احمده واصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اصولی طور پر سورہ تغابن کے دس پر ہمارے اس منتخب نصاب میں مباحث ایمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کی حقیقت و ماہیت، ایمان کے لیے قرآن حکیم کا مخصوص طرز استدلال، ایمانیات و ثلاثہ کی تشریح اور ایمان کے لوازم و ثمرات. یہ وہ مضامین ہیں جو پچھلے چار برسوں کے حوالے سے کسی حد تک واضح ہو چکے ہیں. بینہ منتخب نصاب کے اس دوسرے حصے میں ایک مزید صورت شامل کی گئی ہے، جس کا خصوصی مضمون ہے ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یعنی سورہ قیامت. اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے کہ حقیقت ایمان کے تنقیدی مباحث میں کیا گیا تھا، اگرچہ اصولی اور نظری اور علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ اسی کی فروع ہے، لیکن انسان کے عمل پر، اس کے اخلاقی رویے پر، ایمانیات ثلاثہ میں سے جس ایمان کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے اور گہرا مترتب ہوتا ہے، وہ ایمان بالآخرہ. اگر بات بعد الموت، حشر و نفس، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ کا یقین موجود ہو تو انسان کا عمل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، اور اگر اس یقین میں کمزوری ہو یا اسے کسی غلط نظریے یا خیال جیسے شفاعت باطلہ کا عقیدہ اس کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا جائے، تو پھر انسان کے عمل کو درست کرنے والی کوئی شے نہیں. یہ سورہ قیامہ جو قرآن حکیم میں 29 پارے میں وارد ہوئی ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور نزول کے اور زمانہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی مکی دور سے سامنے رکھتی ہے. اس منتخب نصاب میں اس کے متصل قبل سورہ تغابن وارد ہوئی، وہ مدنی سورت ہے اور مدنی دور کے بھی نصف آخر سے متعلق ہے. ان دونوں سورتوں کے اسلوب اور سائل کے موازنے اور تقابل سے مکی اور مدنی سورتوں کے اسلوب میں جو فرق ہے اس کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے جو ہمارے سامنے منتخب نصاب میں ان دونوں سورتوں کے ایک جا ہو جانے سے مہیا ہو گیا. یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے اس حصے میں جو میرے پیش نظر ہے 18 سطروں پر پھیلی ہوئی ہے، جبکہ سورہ تغابن 26 سطروں پر پھیلی ہوئی ہے. گویا کہ سورہ تغابن اپنے حجم کے اعتبار سے اس سورت کے تقریباً دوہوں کے برابر ہے، لیکن سورہ تغابن کی آیات 18 ہیں اور سورہ قیامہ کی 40، یہاں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، ان میں بہاؤ تیز ہے، رجی رسد ہے، چوتھی آہن بہت نمایاں ہے، تلافی کا لحاظ بہت نمایاں ہے، پھر یہ تو جیسے خروش کا انداز ہے، جیسے کہ 16 بیان خطیب خطبہ دے رہا ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر کہ قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے وہ تمام کا تمام خطبے ہی کے اسلوب پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اس میں ابتدائی مکی صورتوں کا انداز اور مکی صورتوں میں بھی جو ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئیں اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے انداز میں فرق اسی طرح کا ہے جیسے کہ پہاڑی دریاؤں میں اور میدانی دریاؤں میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے. پہاڑی ندیوں کے پاس چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، ایک جوش و خروش اور اقتدام کی کیفیت، یہاں تک کہ بڑے بڑے پتھر اس میں بہتے ہوئے چلے آتے ہیں. جبکہ وہی دریا جب میدانوں میں داخل ہوتے ہیں تو پانچ کیا ہو جاتا ہے, سکون کے ساتھ وہ تسلسل اور زوالی کے ساتھ دریا بہ رہا ہوتا ہے. یہی فرق ہے ان صورتوں کے انداز میں کہ جو ابتدا مکے میں نازل ہوئی اور ان صورتوں کے انداز میں کہ جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی یا مدنی دور میں نازل ہوئی. یہ سورہ مبارکہ اس انداز اور اس سائن کی بڑی کامل نمائندگی کرتی ہے. اس میں تحویل و خطاب بھی بہت نمایاں ہو کر آتا ہے کہ جس طرح ایک سولہ بیان خطیب جو خطبہ دے رہا ہے وہ کبھی بائیں جانب مخاطب ہوتا ہے, کبھی بائیں جانب, کبھی سامنے کے لوگوں سے خطاب کرتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ موجود نہیں ہوتے انہیں موجود فرض کر کے ان سے بات شروع کر دی جاتی ہے. اسی طرح قرآن حکیم میں بھی تحویل و خطاب ابھی کچھ باتیں کفار و مشرکین سے مخاطب ہو کر کہی گئیں, اس کے فوراً باتیں اس کے فوراً بعد کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئیں, اس کے ساتھ ہی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا. اس طریقے سے خطاب کا رخ بدلتا ہے. یہ وقت بھی اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہے. یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم میں جو سورتیں ابتدا نازل ہوئی ہیں ان کا اصل مضمون یہی قیام قیامت اور وقوع جزا و سزا کا مضمون, اسی کی خبر تھی کہ جس پر ایک کہنے گوئی ہوئی اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون, اور ان کا انداز اور ان کا سائل جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا وہی ہے کہ جس کی تعبیر کی ہے مولانا حالی نے ان الفاظ میں کہ وہ بجلی کا کوسا سا یا صحابی عرب کی زمین جس میں ساری سلا دی. یہ انداز بھی اس سورہ قیامہ میں بہت نمایاں ہے. جہاں تک وقوع قیامت اور جزا و سزا کے حق ہونے کا تعلق ہے اس کے نسبت استدلال کا معاملہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات کے حوالے سے بھی آ چکا ہے اور سورہ فراد میں وہ نسبت استدلال اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ دو قسموں کی شکل میں بڑے ہی مختصر انداز میں سامنے لے آیا گیا اور اس کے بعد اصل رد و فضا شروع ہوئی. وہ قسمت کہ جو عرب کی سرزمین میں اس وقت جاری تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خبر دے رہے تھے اور انذار فرما رہے تھے, متنبہ فرما رہے تھے, آگاہ فرما رہے تھے, وارننگ کر رہے تھے اور لوگ استہزاء کر رہے تھے, تمسخر مذاق کا انداز تھا. وہ نقشہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں چنانچہ اس سورت کا اکثر و بیشتر حصہ اس کسبکش کے پس منظر میں, اس استہزاء اور تبصر کے پس منظر میں بڑے فیض اور غضب کے انداز میں, زجر اور تعبیث اور بات اور بطخ کے انداز میں, جھرکی کے انداز میں ان مخالفین اور معاندین کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جو گویا کہ مسلسل سورہ مبارکہ میں جاری رہتا ہے. ان تمہیدی کلمات کے بعد اب ذرا آیات کی سماعت فرمائیے اور اس کے صوتی آہنگ پر نگاہ رکھیے, اس میں قرافی کا بھی لحاظ ہے اس کو دیکھیے, اس کے رتب ردم کی طرف توجہ کیجیے, اس میں جو جوش و خروش ہے اس کو محسوس کیجیے. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى ربنا إنك على كل شيء قدير. یہ ہے سورہ قیامہ 40 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل. اس کا آغاز ہوتا ہے 2 قسموں سے لیکن دونوں قسموں کے آغاز میں لا و نفی موجود ہے. اگر اس کو بھی قسم مانا جائے تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی اور میں قسم نہیں کھاتا لفظ مردانہ. اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کی مختلف توجیحات مفسرین کی جانب سے پیش کی گئی ہے. کہیں پر بات یہ ہے کہ یہ لا منفصل ہے, لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی. جیسے انگریزی میں کہا جائے نو آئی سوئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ, وہ ہے انداز کہ کچھ مخاطب ہیں جن سے ایک رد و قدح کا سلسلہ چل رہا ہے, بہت سے تنقید ہیں, وہ استحضاء کر رہے ہیں, تنفر کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, شبہات وارد کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ تمام انسان جب سے وہ مر کر گل کر چکے ہیں, ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں, مٹی ہو کر مٹی میں مل چکے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ یہ بات ہم ہونی ہے, یہ سمجھ سے بالا سر ہے. گویا کہ اس منظر میں آغاز کلام ہوتا ہے تمہارے یہ تمام خیالات باطل, لا تمہارے تمام سبحات اعتراضات بے بنیاد, تمہیں قیام قیامت میں شک کر کے تم جزائے سزا کے رکوع میں صبح وارد کر رہے ہو. اقسم بیوم القیامہ, جبکہ میرے نزدیک وہ اتنی قطعی ہے, اتنی اٹل ہے, اتنی حقیقی اور واقعی ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. اس میں پھر وہی بات جو سورہ اعراف کے ذہن میں عرض کی جا چکی ہے کہ اگر کہ منطقی دلیل کوئی نہیں لیکن یہ خطابی دلیل ہے, اس میں متکلم کا یقین بول رہا ہے اور اس میں اصل وزن اس کی شخصیت کا وزن ہے. جب ایک مسلمان قرآن کو کلام الہی ماننے والا اسے پڑھتا ہے تو غرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن کی. اور وہ مخاطبین بھی کہ جو اس کو کلام الہی ماننے سے انکار کر رہے تھے, بہرحال اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, میرے نزدیک اس کا وقوع اتنا یقینی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. انسان کے وجود کی وہ باطنی حقیقت جسے زمین کے لفظ سے بھی تعریف کیا جاتا ہے, جسے انگریزی میں کانشنس کہا جاتا ہے, جس کی کسک اور کھپک کسی غلطی پر کسی برائی کے ارتکاب پر انسان اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے, جس کے بارے میں انسان کہتا ہے مائی کانشنس از بائٹنگ, میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے, میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اور جیسا کہ سورۃ العصر کے ضمن میں عرض کیا گیا تھا, قسم کا اصل مساحت شہادت کے ساتھ, میں اس وقوع قیامت کے ضمن میں اس ضمیر کو, اس نفس مقدامہ کو, اس نفس ملامت گر کو, اس کانشنس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. یہ گواہ ہے اس لیے کہ اس کا وجود مستلزم ہے اس کو کہ موٹی موٹی ہے اور بڑی بڑی ہے. انسان پہچانتا ہے, امتیاز کرتا ہے خیر و شر کے مابین. یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ نیکی کی جگہ اور بدی کی سزا ملنی چاہیے. اور در حقیقت اس کے ظہور کا دن یوم القیامہ ہے. یہ تمام چیزیں اس سے پہلے منتخب نصاب میں اس سارے استدلال کی کڑیوں کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں. یہاں صرف ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ اس پورے نسبت استدلال کو یہاں دو قسموں کے اسلوب میں سمے دیا گیا, لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. اور اب شروع ہوئی رد قدر کے بیس تنظیم, منکرین کے شبہات کا ذکر اور اس کا جواب. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اس نے ہماری قدرت کا کیا اندازہ کیا؟ اس نے ہماری خمباتی کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ اس نے ہماری قوتوں کا کیا اندازہ کیا؟ بلا کیوں نہیں, عادلین, ہم پوری قدرت رکھتے ہیں, ہمیں پوری قوت حاصل ہے, الا ان نصبی بغادہ, کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں, اس کے پورے وجود کے اثر میں ایک نئی زندگی عطا فرما دے. بل يريد الانسان ليحضر امامه, اصل بات یہ نہیں ہے کلمہ بل کسی کلام کے رخ کو بدلنے کے لیے, جس کو اردو میں ہم بل کہہ کے تعبیر کرتے ہیں, اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کے فہم میں اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے, اور ان کے نہ ماننے کا اصل سبب یہ ہے. بل يريد الانسان ليحضر امامه, انسان جس چیز کو فجور کی زندگی کا حاضی ہو چکتا ہے اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. یہ ایس جس کے یہ حاضی ہو چکے ہیں اب اس میں کسی کمی کو وہ برارا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ظلم اور دور, یہ اس پر سال دن جب, یہ اس کی بنیاد پر جو ایس اور دل پھر یہ اڑا رہے ہیں, یہ رئیس آئے قریش جس نظام کے ساتھ ان کو یہ مفادات وابستہ ہے اس پر کوئی آپ انہیں گوارا نہیں. بل يريد الانسان ليحضر امامه, یہ ہے ان کے انکار آخرت کا اصل سبب. جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اسی طرح یہ نہیں چاہتے کہ آخرت کو دیکھیں اور وہ اس سے آنکھیں پھرائے رکھنا چاہتے ہیں, اس کے خیال کو اپنے ذہن سے پڑے رکھنا چاہتے ہیں. بل يريد الانسان ليحضر امامه يسأل أيان يوم القيامة, پوچھتا ہے انسان کہ کب ہوگا یہ قیامت کا دن. یہ استفہام سادہ استفہام نہیں تھا سمجھنے کے لیے نہیں, بلکہ اس میں استغفار اور تمسخر کا انداز تھا. بھلا کب ہوگی یہ قیامت, یہ تو بتائیے کہ وہ قیامت اب تک کیوں نہ ہو گئی اور ہوگی تو کب ہوگی. یہ استغفار اور تمسخر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے سوالات پیش کیے جاتے ہیں, چنانچہ ان کا جواب بھی اسی انداز میں دیا گیا. اس میں غیظ و غضب ہے, اس میں جھڑکی اور غضب کا انداز ہے. فإذا برق البصر, تو جب نگاہیں چلجا جائیں گی, وخسف القمر, اور چاند جہنا جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا, وجلی الشمس والقمر, اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے. یہ ہے وہ بڑا حادثہ وہ بڑا زلزلہ جو قیامت سے پہلے اس سلسلہ وجود پر طاری ہونے والا ہے, جس کا نقشہ قرآن مجید زیادہ جا سکتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلہ الساعہ شیء عظیم, جس کو کہیں وہ کہتا ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, جس دن کے یہ کوہ ہمالہ دل کی ہوئی ریل کے ڈالوں کے مانند ہو جائے گا, جبکہ یہ بڑے بڑے سر میں ٹکرائیں گے, یہ سارا باہمی کشش کا نظام برہم برہم ہو جائے گا. اس وقت کا ایک نقشہ ہے جس کی ایک جھلک دکھائی گئی تھی کہ آج یہ انسان بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ استرزا کر رہا ہے, ہمارے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے, اس قیامت کی خبر کا تمسخر کر رہا ہے. لیکن جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا, جب نگاہیں تلجا جائیں گی, چاند جہنا جائے گا, یا ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ چاند جھس جائے گا, اس لیے کہ اگلی آیت میں ذکر کیا گیا جنہیں اچھم سے القمر, اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سورج چاند سے اپنی طرف کھینچ لے اور چاند سورج کے اندر دھس کر جائے. اس وقت یقین الانسان یومئذ اين المفر, یہی انسان اس روز کرے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی جائے پناہ, ہے کہیں چھپنے کے لیے کوئی مقام. کلا لا یزال, نہیں کوئی ٹھکانا نہیں. الی ربک یومئذ المستقر, اس دن کو تیرے رب جی کے حضور میں جا کھڑے ہونا, وہی جائے قرار وہی ہے, چاہی نہ چاہی کسا کسا اسی عدالت اخروی میں حاضر کر دیے جائے گے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ کو اس نے آگے کیا ہے, جو کچھ پیچھے کیا. یا قدم وأخر کے دو مفہوم ممکن ہیں, ایک تو یہ کہ اس زندگی میں ہمارا سارا تعامل, ہمارا سارا طرز عمل کسی تقدیم و تاخیر پر مبنی ہے, ہر آن ہر لحظہ دو راستے سامنے آتے ہیں اور انسان ایک کو مقدم کرتا ہے ایک کو مؤخر کرتا ہے, کس کو آگے کرے اور کس کو پیچھے رکھے, کس کو مقدم جانے کس کو مؤخر سمجھے, اسی سے اس کی روش معین ہوتی ہے, اس کا طرز عمل طے ہوتا ہے, اس نے کس چیز کو مقدم کیا ہے کس کو مؤخر کیا, بھلائی کو آگے رکھا ہے برائی کو پیچھے ڈالا ہے, یا برائی کو مقدم کیا اور بھلائی کو مؤخر کر دیا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, اور اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے, انسانی اعمال کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو وہ اپنی زندگی ہی میں گویا کہ آگے بھیج دیتا ہے, خدا کے ہاں جمع کرا دیتا ہے, یہ اس کی زندگی کے اعمال جو اس کی زندگی ہی میں خدا کے ہاں جمع ہو گئے, اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو اس کے بعد بھی اس کے اثرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر کسی نیک کام کا آغاز کیا اور اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا تو اس کا کھاتا کھلا رہے گا اور اس کے حساب میں اس کی نیکیوں کا انتظار ہوتا رہے گا. تو گویا کہ دماغ سب بنا اس کی وہ نیکی یا بدی ہے جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیج چکا ہے, اور دماغ حق کرا اس کی نیکیوں یا بدیوں کے وہ اثرات ہیں جو اس کے بعد بھی اس دنیا میں جاری رہتے ہیں, اور جو اس کے حساب میں ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوتے رہے. فرمایا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, اس دن وہ پورا حساب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, جتنا دیا جائے گا کیا مقدم کیا تھا اور کیا مؤخر, کیا آگے تم نے بھیجا تھا اور کیا کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. بل الإنسان على نفسه بصیرة, یہاں پھر کلمہ بل ہے, بلکہ اس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کی کلمہ ضرورت نہ ہوگی. انسان خود اپنے آپ پر بصیرت رکھتا ہے, اسے خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, کتنے پانی میں, وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرا کر لایا. یہ تو اطمینان حجت کے لیے ہوگا کہ اس کا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے. اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, لو پہلے اپنا اعمال نامہ تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بھی صرف اطمینان حجت کے لیے, ورنہ واقعی انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں, اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. بلو الفا مہاجیرا, آپ کتنی ہی معذرتیں ڈالے, کتنے ہی بہانے بنائے, کتنے ہی معذرتیں تراش لے, بعض لوگوں میں اس کی خصوصی سے بات ہوتی ہے, وہ اپنے برے سے برے عمل کی بھی انتہائی خوشنما تعلیم کر سکتے ہیں. ریشنلائزیشن یا جسٹیفیکیشن وہ لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں, معترضین کو خاموش کر سکتے ہیں, لیکن جس وقت معترض خاموش ہو جاتا ہے, لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں, اس وقت بھی اندر سے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے, تم حقیقت فریبی ہو, تم دھوکہ دے رہے ہو, تمہاری اصل حقیقت یہ ہے. فَلِلْ إِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ, یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ایک تعلق نفس منظامہ سے, وہ چونکہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں وقوع قیامت اور جزا و سزا کے واقع ہونے کے ضمن میں سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کی گئی, انسان کے اندر اس کا یہ ضمیر, یہ گویا کہ ایک شہادت ہے, گواہی ہے, یہ کہیے کہ عدالت اخروی میں انسان کو اللہ کے حضور میں مجرموں کے کٹہرے میں جو حاضر ہونا ہے, اسی کا ایک ریہرسل ہے جو اس دنیا کی زندگی میں مسلسل ہوتا رہتا ہے, تو انسان اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور اس کا ضمیر اسے بتاتا رہتا ہے کہ تم کیا ہو اور کیا نہیں, تمہاری حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں, تم لوگوں کو کیا نظر آ رہے ہو اور تم نے اپنے آپ کو کس صورت میں ظاہر کیا ہے, جبکہ تمہاری اصل شخصیت کے پتہ چل گئے. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معاذیرہ, اس کے بعد اب خطاب پر اس بدلتا ہے, جیسا کہ تمہید نرس کیا جا چکا تھا, یہ خطبے کا ایک خاص انداز ہے جو مکی صورتوں میں بالخصوص ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں ہے. اب تک کی ساری گفتگو, سارا مخاطبہ, سارا کلام یہ مشرکین, منکرین, نعان دین, استحضاء کرنے والے, تبصر کرنے والے, کلام کا رخ ان کی جانب تھا اور اب کلام کا رخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں, وہ اس سورہ مبارکہ کے عمود اور مرکزی مضمون کے اعتبار سے تو ضمنی ہے, لیکن ویسے انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور قرآن مجید کا یہ اعجاز بیان ہے کہ اگر کے بظاہر اس مضمون میں اور اس سورہ مبارکہ کے اصل مضمون میں کوئی ربط نہیں ہے, بل ہمارا ایک باریک ربط ہے کہ جس کو ایک لفظ کے اشتراک سے واضح کر دیا گیا, اس کی تفصیل بعد میں عرض ہوگی. ابھی پہلے توجہ فرمائیے کہ حضور سے کیا فرمایا گیا, لا تحرك به لسانك لتعجل به, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے اسے حاصل کر لیں, جلدی سے اسے یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ, پھر جب ہم پڑھوائے تو آپ اس قرآن کی اتباع کیجیے. ثم ان علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمے ہے اس کی تشریح مزید بھی, اس کی توضیح و تبیین بھی. قرآن مجید سے متعلق اور بالخصوص اس کی جمع تبیین سے متعلق یہ آیات بڑی اہمیت کی حامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے جو قلبی سبق تھا, جو دلی لگاؤ تھا, اس کا ایک مظہر تو سورہ طہٰ میں سامنے آتا ہے, اس کا ایک مظہر تو سورہ مریم میں سامنے آتا ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ شکوہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ وقت وقت سے چھٹی آتے ہیں, ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے, کہ میرا خوف دیکھ, میرا انتظار دیکھ. میرا جواب دلایا گیا کہ وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا, ہم نازل نہیں ہو سکتے بغیر آپ کے رب کے حکم سے. اسی سے اختیار حاصل ہے, اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے اور اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے. اختیار کلیت اس کا ہے, ہم خود نہیں آتے, ہم تو اس کے حکم سے بازی ہوتے. اسی زمین میں ایک جگہ فرمایا گیا, وہاں تاجل دل قرآن من قبل ان یقضى الى. اسی زمین میں ایک جگہ فرمایا گیا, وہاں تاجل دل قرآن من قبل ان یقضى الى وقتی. اے نبی جلدی نہ لٹائیے قرآن کے لیے, اس سے پہلے کہ حکمت خداوندی میں اس کے لیے جو وقت معین ہے وہ پورا ہو اور وہی کی تکمیل آپ کا ہوگا. ایک طرف تو حضور کے قرآن مجید سے سبق اور دلی لگائے کا یہ منظر ہے, دوسری طرف یہ کہ جیسے ہی وہی نازل ہوتی تھی آپ اس کو یاد کرنے کے لیے زبان کے تیزی سے حرکت دیتے تھے, بار بار پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صفحت دے پایا, عنایت دے انتہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری مشقت سے محفوظ بنا دیا اور یہ پورا معاملہ اپنے ذمے لے لیا کہ اے نبی آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں, اس کا دبا کرنا, اس کا مرتب کر دینا, اس کے مرتب شکل میں آپ کو پڑھوا دینا, یہ سب ہمارے ذمے ہے. آپ کو پھر جب ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھوا دیں گے بس اس کو پیروی کیجیے. پھر یہ کہ اس کی تصویر اور تبیین بھی اگر ضروری ہوئی وہ بھی ہمارے ذمے ہے. وہ وحی غری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, وہ وحی سخی کی صورت میں آپ کے قلب مبارک کی القاء بھی کی جا سکتی ہے. گویا کہ قرآن مجید کے زمین میں یہ جملہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت اور اس الفت سے بتا لیا کہ جو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس کی اہمیت کا اصل پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اتھینٹسٹی پر, اس کی ثقافت پر اس پہلو سے کچھ حملہ کیا کہ اس کی ترتیب پر کوشلہ واری کر دیا. یہ ترتیب نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل عطا ہوئی تھی, بلکہ وہ تو کوئی اور قرآن تھا جو کسی ایک شخص کے پاس تھا اور اس کے بعد اس وقت کا کہیں وجود نہیں ہے, وہ کسی امام غائب کے پاس کہیں ہے. اس سے قرآن مجید کی ثقافت, قرآن مجید کی اتھینٹسٹی مجبو ہوتی ہے. ایسے حضرات کو ان آیات کا غور کرنا چاہیے, اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا فَرَقْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَ. معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے اس کا ذمہ لیا تھا تو پھر وہ کہاں ہے, اگر یہ نہیں تو پھر کون سی ہے. یہاں اگر بہت ہی زیادہ صبح دل کو وارد ہو گئے ہیں تو پھر ان آیات کو نعوذ باللہ من ذلک قرآن مجید سے صرف دینا ہوگا. ان آیات سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس دم تدوین کا اللہ نے ذمہ لیا اور اس کو ایک مرتب صورت میں پڑھوانے کا وعدہ کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کے قرآن کا اجتماع کرنا ہے. بہرحال یہ وہ چند امور تھے جو بطرز انتخاب یہ چند باتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اب کتاب کا رخ پھر بدلتا ہے, پھر وہی ملکی میں قیامت, وہی آخرت کا انکار کرنے والے, اس کے ذائقہ تمسخر کرنے والے, اب پھر گفتگو کا رخ ان کی جانب بڑھتا ہے. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لوگو تمہاری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ تمہیں عاجلہ سے محبت ہے, تم نقد کے طالب ہو, تم فوری مفادات اور فوری لذات کے حصول کے لیے پیشہ رکھتے ہو. بعد میں آنے والی پیچھے آنے والے نتائج ان کو نظر انداز کرتے ہو. یہاں لفظ عاجلہ اور حضور سے جو خطاب ہوا تھا وہاں پہ ہر ایک بھی مسئلہ تھا لکھتا جانا بھی, ان دونوں الفاظ کی مناسبت پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس سلسلہ کلام میں یہ التفاط صدر سے اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے بہت کچھ مختلف ہے لیکن ایک بڑا گہرا اور باریک رب اس میں موجود ہے. فطرت انسانی میں حجرت پسندی ہے. ایک جگہ فرمایا گیا خلق الانسان من عجل, یہ جلد پسندی, خجلت پسندی انسان کی فطرت میں. نیک لوگ بھلے لوگ نیکی کے لیے جلدی کرتے ہیں, اور برے لوگوں میں یہ بس خدمت پسندی حب عاجلہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. عاجلہ آخرہ کے مقابلے میں جو دنیا ہے, جو نقد ہے, سامنے موجود ہے, جس کی لذتیں اور جس کی کلفتیں فوری ہیں, انسان اس کا طالب بنتا ہے. حب عاجلہ میں گرفتار ہو جانا, یہ ہے در حقیقت اس کی گمراہی کا اصل سبب. یہ ہے وہ چیز جس کو سورت الاعلیٰ کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ بلکہ اسرین الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. لوگوں, تمہاری اصل گمراہی یہ ہے, تمہاری اصل غلطی یہ ہے کہ تم اس حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو, اسے مقدم جانتے ہو, اس کو آگے رکھتے ہو, اور وہ آخرت اس کے تلسی سے ڈال دیتے ہو. بہرحال کہ وہ آخرت اور حبقہ وہ کر بھی ہے باقی رہنے والی. یہ ہے انسان کی گمراہی کی اصل جس, اصل بنیاد خود بلا. تو یہاں گویا کہ بڑے لطیف پڑھائے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ پر واضح کر دی گئی کہ اجلت پسندی ہاں وہ خیر کے لیے بھی ہو, ایک اچھا وقت نہیں ہے, صحت افسوس کے لیے ہے, ہر شے کے لیے تدریج ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کے لیے ایک وقت کا تعین ہے, اور ہر شے اپنے اس وقت کے تعین کے ساتھ ہی صحیح اور درست ہوگی. تو آپ اس معاملے میں بھی جلدی نہ کیجیے. اور اس کے بعد یہ اجلت پسندی ایک بہت مہیب اور خطرناک صورت میں جو انسان کے اندر اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتی ہے, اس کی طرف رخ دیا گیا. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ. اب اس آخرہ کا ایک نقطہ سوچا جا رہا ہے, میدان حشر کی ایک تصویر کٹی کی جا رہی ہے. اس وقت جب لوگ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کے چہرے پر لکھا ہوگا وہ نتیجہ کہ جو جس کا اعلان کیا جانے والا ہے, وہ ان کے چہرے کی کیفیات سے اب خود ظاہر ہو رہا ہوگا. یہ گویا کہ پھر ظہور ہے اسی کا, اسی حقیقت کا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان خوب جانتا ہے میں کہاں ہوں, کہاں تھا, کتنے پانی میں ہوں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو وجوہ یومئذ ناظرہ, بہت سے چہرے ہوں گے اس دن کرے تازہ کھلے ہوئے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے یا اپنے رب کی رحمتوں کا انتظار کرتے ہوئے, اس امید میں کہ آج ہماری قربانیوں کا صلہ ملنے والا ہے, آج ہمیں صلہ کے آخرہ سے نوازا جائے گا, آج ہماری محنتوں اور کوششوں کا ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرۃ. اور کچھ چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے, اترے ہوئے, چھپے ہوئے, انہیں یہ گمان ہو رہا ہوگا, بلکہ زن کا لفظ عربی زبان میں گمان اور یقین دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ یقین رکھتے ہوں گے کہ آج وہ سلوک ہوگا کہ جو صبر کو توڑ دینے والا ہے, اور رخ اعلیٰ بحا خاص ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یوں کہیے کہ سین بدلتا ہے. وہ تو ہے قیامت, قیامت کبرا, میدان حشر کی حاضری, یوم یقوم الناس لرب العالمین. ایک قیامت صغرا بھی ہے جس کا نقشہ تم اس دنیا میں دیکھتے ہو, تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کا نقشہ آتا ہے, بار بار آتا ہے, جبکہ انسان کی موت کا نقشہ آتا ہے اور اس کا مزا تعلم کاری ہوتا ہے. یہ قیامت صغرا کا نقشہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث میں فرماتے ہیں, من مات فقد قامت قیامته, اس کی موت واقع ہو گئی, اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اس لیے تو اس کی محلت عمر, محلت عمل ختم تھی. اب تو یہی ہے کہ نتیجے کا اعلان باقی ہے, تلافی ماتحت کی اب دل کی رکھنی, امتحان ختم ہو چکا, اب صرف نتیجے کا اعلان ہونے والا ہے. میں ماں کا سفر قیامت قیامت ہوں, تو یہ قیامت صغرا جس کا نقشہ کھلتا ہے. کل اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کوئی نہیں, جب وہ آپ ہستی ہے ہستیوں میں, یہ ہے جان سے نکلنے کا, جان سنگنی کا وقت, جب سے ہم کہتے ہیں کہ جھگڑی بول رہا ہے, گویا کہ جب انسان میں سے جان حل کی جاتی ہے تو وہ آ کر ہسلیوں کے مابین پھٹتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ کیوں کرنے والا, میں حالی جواب دے چکے بات کو مایوس ہو چکے. حقیقہ نے جواب دے دیا, اس وقت بڑے سے بڑے رسم لکھ اور بڑے بڑے پھنے خوابی مشاہدے میں آیا ہے کہ اس وقت کہیں ادھر ادھر دوڑتے ہیں تلاش کرتے ہیں کوئی تاری کوئی گندا کوئی جھاڑ پھوٹ یا پھر ہو جائے. یہ گویا کہ تمام سلسلے اخبار سے ایک مایوسی کی کیفیت کا اظہار ہے. وکیل من رات, اور وہ خود جس پر یہ کیفیت پاری ہوئی ہے اسے اب یقین ہو گیا کہ جدائی کی گھڑی آن سکتی, اب یہ فراق کا وقت ہے. جدا ہونا ہے عزا یا تاریخ سے بھی, بیوی اور اولاد سے بھی, یا بیوی ہے تو شہر سے جدائی کا وقت آ گیا, اس مکان کو چھوڑنے کا وقت آ گیا جس کو بڑا سجایا سنوارا تھا, جس میں ایک ایک چیز بڑی ہی دل کو لبھانے اور دل میں کھلنے والی لا کر جمع کی تھی, اب یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا. فراق بل کچھ بستاخ, اور اس نزا کی سختی میں تنگلی تنگلی سے لپٹ گئی. الا رب کا جائے نئے جلیل مساق, کا یقین کو عربی زبان میں آتا ہے ڈھکیلنے کے لیے. جدید عربی میں ڈرائیور کو سلاد کرتے الا رب کا جائے نئے جلیل مساق, میرے رب جی کی طرف اس دن سے ڈھکیلے جانا. اس ڈھکیلے جانے کا مقصد کیوں کیا گیا کہ یہ کسی کی پسند ناپسند پر منحصر نہیں ہے, کوئی چاہے یا نہ چاہے, چاہیے نہ چاہیے, کسا کسا لے جائے جائیں گے اور حاضر کر دیے جائیں گے اور پروردگار کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے. فلا صدق ولا صلى, پھر نہ تصدیق کی نہ نماز کر. یہ انداز بدل رہا ہے, اگرچہ خطاب نہیں ہے انہیں ملکین سے, ملکین قیامت سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ انداز رکھتا رکھتا وقت وقت سے بدل رہا ہے. ابھی میدان حسی کا ایک نقشہ دکھایا, ابھی نزا کی کیفیت کی تصویر پیش کی, اب وہ ملکین کی شخصیت کا, ان کے رد عمل کا, اس پوری دعوت و انذار کے جواب میں جو روی انہوں نے اختیار کی اس کا ایک نقشہ پیش کیا. اس کو قسم و تصور سے یوں دیکھیے کہ کوئی ولید بن مغیرہ ہے, کوئی ابو جہل ہے, کوئی ابو لہب ہے, جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش فرما رہے ہیں, تذکیر فرما رہے ہیں, انذار فرما رہے ہیں. ارے بڑے استقبار کے عالم میں اپنے کندھوں کو بھٹکتا ہوا, پہلی موڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا, پاؤں کو پٹکتا ہوا, اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر بکتا ہوا, کوئی استحضاء تبصر کرتا ہوا, اور ایسے لوگ ان کی کمزرکی کی ایک صورت یہ بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی طرف چلتے ہیں تو بڑے اثر سے ہوئے. فرمایا فلا سب داتا والا فلح, نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. بڑی پیاری بات یہاں ہے کہ تصدیق کا جو مظہر اول ہے وہ نماز ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, جس پر انشاءاللہ اب جو تیسرا حصہ ہمارے سن تک نصاب پر شروع ہوگا اس میں تفصیل سے بھی شروع ہوگی. ولیکن کذب و تولی, تصدیق کے مقابلے میں تصدیق, نماز کے مقابلے میں پیٹھ موڑ لینا. اس لیے کہ نماز کا اصل جوہر, نماز کی اصل روح ہے متوجہ ہو جانا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع, اور پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف, اکڑتا ہوا اونٹتا ہوا. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا, افسوس سے تجھ پر پھر افسوس سے تجھ پر, تباہی اور ہلاکت سے تیرے لیے اور پھر بربادی اور ہلاکت سے تیرے لیے. ایحسب الانسان ان یترک سدى, اسے کہتے ہیں العاد علی البدء, یہ اسلوب کہ جہاں سے سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا اختتام پر بات پھر اسی جانب مڑ گیا, نتيجة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه قبلها الختام تذكر معايا أيحسب الإنسان أن يترك سبحانه فالإنسان نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ یوں چھوڑ دیا جائے گا بے قید بلا فیصد جیسے کوئی بیکار کی چیز کہیں چھوڑ دی جائے یا کسی نقلی صاحب یہ کریشن کا کلائمیٹ نقطۂ عروج کیا یہ یوں چھوڑ دیا جائے گا کیا یوں بیکار کی چیز سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا فیحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفۃ من منی یمنی یہ اپنی خلقت اولا پر غور کرے یہ خود اپنے وجود کی شہادتوں پر غور کرے یہ کیا تھا جو آج استقبار اور بھمن اور غرور اور استحدار تنخر کے بڑی سے تیار کیے کیا انسان ایک گندے پانی کی بوند نہ تھا جو پٹکائی گئی کیا یہ اس کے اس وجود کا نقطۂ آغاز نہیں اس سے پہلے کیا تھا اس کو چھوڑ اس لیے کہ وہ تمہارے سبھی حراس کا تمہارے علم سہن کے ادراک کی سرحدوں سے نہ بڑھا لیکن وہ تو جانتے ہیں کہ تمہارے اس وجود مادی اس جسمان وجود کا جو پر آغاز کیا ہے وہ گنگے پانی کی بوند سے جو پٹکاری تھی اور سمجھ میری سارا میں اس طرح کا سدا المیہ کے نسبت منی جمنا ثم كان علقة فخلق فصلى پھر وہ جمع ہوئے خون کے برتنے کی شکل میں تھا اسی کو بنایا اسی کو سنوارا اسی کی لوگ فلک درست کی اسی سے بخرات اور شکرات پیدا ہوئے اسی سے چندر چنگیز کی شخصیتیں وجود میں آئی اسی سے افلاطون جیسے عظیم مفکرین اور فلاسفہ وجود میں آ گئے یہ کس کی سنائی ہے یہ کس کی قدرت ہے یہ کس کی سنائی ہے یہ کس کی مصوری ہے اس کی سنائی کا تم نے کیا کسر نکال کیا اس کی قدرت کا تم نے کیا اندازہ کیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ یہ کہ وہ بات جو پہلے کہی گئی اب یہاں اس کے لیے شہادت پر گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے خود اپنے وجود پر غور کرو اس کی بے پناہ سنائی اس کی بے حد و نہایت قدرت کا تمہیں خود ایک ثبوت اپنے وجود میں اپنی خدمت اولا میں مل جائے گا الم یک نطفہ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فصلی فجعل منہ الزوجین پھر اسی کے دو جنسیں بنا دی جوڑے بنا دیے کوئی بڑی سے بڑی مائکروسکوپ بھی تاحال اس نطفہ الرجل یا بیضۃ الانثیٰ میں کوئی فرق فراہم نہیں کر سکی کہ جس سے کسی کا لڑکا یا لڑکی بننا چاہ رہا ہے وہ کون سا فرق تفاوت ہے پھر ذرا جسمانی نظام پر غور کرو نفسیاتی سانس کو دیکھو پورا وجود ایک دوسرے سے مختلف فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ اسی میں سے اس نے یہ دو زوجین یہ جوڑے بنا دیے کسی کو مذکر بنایا کسی کو مؤنث اس کا پورا نفسیاتی نظام اس کی پوری نفسیاتی سانس ایک دوسرے سے مختلف مختلف بھی ہے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی معاشرت کی حامل بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے دونوں ایک دوسرے کی شخصیتوں کے لیے گویا کہ تکمیل کا پورا سامان اپنے اندر لیے ہوئے آئے گا یہ کس کی سنبھالی یہ کس کی حکمت کی کار فرمائی ہے یہ کس کی قدرت کا ظہور ہے الیسا ذالک بقادرین علی ان یخرج الموتی سوچو اپنی عقل کا ماتم کرو اگر اس وقت کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر نہیں وہ خلاق وہ صنع وہ قادر مطلق وہ علی کل شیء قدیر وہ بکل شیء علیم جس کی حکمت شامل ہے اس کے بارے میں یہ گمان اس کے بارے میں یہ خیال اس کی قدرت پر یہ صبح وہی بارش کر سکتا ہے جس کا دماغی توازن درست رہا ہے جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے آخرت کی یہ پوری بحث در حقیقت ایمان باللہ کے بعد آتی ہے یہ اس لیے کھڑا ہے جو شخص اللہ کو نہ مانے یا اس کی صفات و کمال کا انکار کر رہا ہے, اس سے آخرت کے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. اس لیے کہ آخرت کا سوال ایمان باللہ کے بعد پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ کو مانا ہے اور اللہ کل شاعین قدور خدا کو مانا ہے تو پھر یہ سارے وسوسے بے بنیاد, یہ سارے اعتراضات بالکل نامعقول, ان کے لیے کوئی بنیاد نہیں. یہ ہے پوری سورہ مبارکہ کا انداز. آخرت کے موضوع پر قرآن مجید کی بہت جامع سورت جس میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے وقوع قیامت اور جزا و سزا کے وقوع پر مثبت استدلال دو قسموں کی شکل میں آ گیا, اور جس میں ساری رد و قدر ان لوگوں کے اس اعتراض کے جواب میں ہوئی ہے کہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, کیوں کر ہوگا, کیسے ممکن ہے, یہ تو ناممکن یقین بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلك رب بعید, اسی کے قرآن مجید کہیں یہ کہتا ہے افعینا بالخلق الاول بل هم فی مرج من خلق جدید. لوگوں کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد ہم عاجز ہو گئے, ہماری سماعتیت ختم ہو گئی, ہماری قدرت ہم سے کم کر لی گئی. آپ سوچو کہیں یہ فرماتا ہے بہو یا اصلنے والے کسی بھی کام کو کرنا اصل انسانی یہ حکم لگاتی ہے کہ پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے, دوسری بار کرنا آتا ہے. بہو یا اصلنے والے جب اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو آسان فرق ہے. پھر یہ وقت کیوں لاگت کرا ہے, پھر یہ اعتراض کیوں پیش کیا جا رہا ہے, یہ ہے بس حقیقت. وہ پوری بحث کا مد نباب جسے آخر میں ایک سوال اس کی شکل میں سامنے لے آیا گیا, الیس ذلک بقادر علی ان یخلق الموتی. قرآن مجید میں جن سورتوں کے اختتام پر اس طرح کے سوالات آتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فوری طور پر اس کا جواب دیا جائے, بلا ربنا, اور ہمارے رب تیری قسم یقیناً تو اس پر قادر ہے, انك على كل شيء قدير, تو یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لا نحن على ذلك من الشاهدين, اور ہم اس پر گواہ ہیں, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تجھے اس کی قدرت حاصل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.